الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو اور بزرگو, اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں حضرت انسان کو سب سے زیادہ مکرم اور مشرف بنایا ہے, اور اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا, اور ان انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے صحیفے کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, قرآن کریم کی شکل میں ہدایت نامے دے کر بھیجے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام انبیاء کرام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان موحد بن جائے, توحید پرست بن جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس کا پورا یقین ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو وہ نفع دینے والی سمجھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو وہ نقصان پہنچانے والی سمجھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو عزت دینے والی سمجھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ذلت دینے والی سمجھے. تمام انبیاء کرام کی تعلیم کا یہی خلاصہ تھا کہ تمام انسان موحد توحید پرست بن جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء, یعنی ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہیں, وہ ہم اللہ کے بھائی کی طرح ہیں. اللہ کے بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک باپ کے دونوں لڑکے ہوں جن کی مائیں الگ الگ ہو, یعنی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اور ہماری تعلیم کا خلاصہ اور ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں توحید پرست ہو جائے. اور جتنی شریعتیں آئیں ان ساری شریعتوں میں بعض جزی احکام میں تو کچھ فرق تھا, لیکن جو بنیادی احکام ہیں ان بنیادی حکموں میں وہی حکم جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے, وہی احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں بھی باقی رہے. چنانچہ تین آیتیں ہیں, قل تعالی واتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 حکموں کو بیان فرماتے ہیں, اور ان آیت کے اختتام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, کہ یہ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم کو وصیت کی جاتی ہیں. اور وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکم میں تاکید کرنا کہ یہ حکم جتنے ہیں وہ تمام کے تمام احکام وصیت کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن میں عقل ہے, ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نصیحت کو قبول کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان احکامات کا قبول کرنے والا عاقل بھی ہے, ان احکامات کا قبول کرنے والا نصیحت کو قبول کرنے والا بھی ہے, ان احکامات کا قبول کرنے والا متقی بھی ہے, اور جو ان حکموں کی خلاف ورزی کرے وہ بیوقوف ہیں, وہ مجنون ہیں, وہ پاگل ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا باغی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم نے بہت سے احکامات ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن حکموں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو شریعت گزر چکی ہے اس شریعت مطہرہ میں بھی اور ان شرائع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی چیزیں بیان فرمائی. 25 پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح و ابراہیم, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ توحید کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم سب ایک ہو کر رہو, اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو ولا تتفرقوا اور تم آپس کے اندر تفرقہ مت ڈالو. تو یہ اوپر جتنی شریعتیں گزر چکی ان میں بھی یہ چیزیں بری تھی اور شریعت محمدیہ میں اس چیز کو بری سمجھی گئی. لیکن بنیادی تعلیم سارے شریعتوں کی یہی ہے کہ سارے انسان توحید پرست ہو جائے. چنانچہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ اے محمد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس خدا کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس خدا کا نسب نامہ کیا ہے وہ خدا کون ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یا تو یہود تھے جو آسمانی مذہب کو ماننے والے یا نصارا تھے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, نصارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, تو انہوں نے بیٹا کہہ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی اس دعوت کے ذریعے سے کسی اور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا یا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرانے کے لیے ساری تگودو اور یہ ساری محنتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا جس خدا کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس خدا کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی خدا رحمان ہے وہی خدا رحیم ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد وہ خدا کے جو بے نیاز ہیں, لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, ولم یکن لہ کفواً احد اور اس کا کوئی ساتھی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. معبودان باطلا بھی خدا کو تو مانتے تھے, ان کو اب سوال کریں آسمان کس نے پیدا کیا, زمین کس نے پیدا کی, ولا انسان کہوں من خلق السماوات والارض, اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے, زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے, وسخر لکم الشمس والقمر, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا, تو وہ یوں ہی کہیں گے لیقولن اللہ, وہ یہی کہیں گے اللہ ہی نے یہ سب کیا. یہ بات چھوڑو, اس سے آگے دریا کے سفر میں وہ جب جاتے ہیں, کشتی جب بھرمڑ میں آتی ہے, طوفان جب ہوا کا چلتا ہے, دریا جب موجوں پر آتا ہے, دریا جب طوفانی بنتا ہے, اس وقت ان کی کشتی جب بھرمڑ میں پھنس جاتی ہے, اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اے خدا, اے آسمان اور زمین کے مالک, تو ہی ہمیں بچا اور اس بھرمڑ سے ہمیں موافق ہوا میں ہمیں تو لا دے. یہ اس وقت یہی کہتے ہیں, لیکن جب باہر آتے ہیں تو پھر وہی شرارت ان کو سوچتی تھی. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم یہ سوچیں کہ توحید وہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا. اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے تین اہم مضامین ہیں, ان اہم مضامین میں سب سے زیادہ اہم جو کوئی مضمون ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو ذکر فرمایا. بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی رکوع ایسا ہو, شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جس صفحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں تو اپنی کاریگری کو بتلاتے ہوئے, کہیں اپنی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, جن کے کان ہیں جو اپنے کانوں سے سنتے ہیں, دل کے کانوں سے سنتے ہیں, ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں. ان کو راہ راست پر آنے کے لیے ہماری ایک ہی نشانی کافی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم عقل مندی سے کام لو, میں نے جو عقل دی ہے اس عقل کا صحیح استعمال کرو, میں نے جو دل کے کان دیے ہیں ان دل کے کانوں سے سنو, اور میں نے جو تم کو سمجھ لی ہے اس سمجھ سے تم اپنی نصیحت حاصل کرو, اور تم میرے علاوہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا مت سمجھو. 19 پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, جن معبودان باطلا کی تم پوجا کرتے ہو ایک ذرہ برابر کسی چیز کو پیدا کرنے کی ان میں طاقت اور ان میں قوت نہیں ہے. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. اپنی ذات میں بھی نقصان پہنچانا اور اپنی ذات میں بھی نفع پہنچانے کے اندر انہیں طاقت نہیں ہے. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا, نہ کسی کو مارنے کی طاقت, نہ کسی کو زندہ کرنے کی طاقت, مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت. تم جن معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہو ان میں بھی یہ طاقت نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین کو اپنا شرک واضح کرنے کے لیے ان کو دلیل کے طور پر یہ بتلایا کہ تمہارے معبود کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. اور اس معبود کی طاقت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. اے لوگو, میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے بندو, اے میرے ایمان والے بندو, جسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پیار اور محبت کے ساتھ الفاظ سے بلاتا ہے اور پکارتا ہے, سیاسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا, لیکن جہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہو اس سے مشرکین جتنے ہیں قیامت تک آنے والے ہیں وہ تمام اس کے مخاطب ہیں. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له, اللہ پاک تم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. فاستمعوا له, استماع عربی کے اندر ایسے موقع کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جبکہ کسی کو کہا جائے کہ تم دھیان سے اس بات کو سنو. فاستمعوا له, اسی لیے درمیان میں ایک بات یاد آئی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم دھیان سے سنو, اگر پڑھنے والے کی آواز تم تک پہنچتی ہے تو تم دھیان سے سنو, اور اگر تم تک وہ آواز نہیں پہنچتی تو تم فن سے تو خاموش ہو جاؤ. اسی سے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ جب امام خطبے کے لیے جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر جب خطبہ دیتا ہے تو تم اس خطبے کو دھیان سے سنو, یہاں تک کہ اس میں کلام کرنا, بات کرنا منع کیا گیا. بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے, اذا فرض الامام فلا صلاۃ ولا کلام, جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا, خطبے کے لیے نکلا, تو اس وقت نہ نماز ہے نہ کلام ہے. امام جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا تو کوئی نماز بھی نہیں, تحیت الوضو, تحیت المسجد, کوئی نماز نہیں. یہاں تک کہ جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ اس سے بھی رک جاؤ, اس لیے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ امام کا خطبے کا سننا. امام اپنے خطبے میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے. اسی آیت کی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی نے, کوئی آدمی بات کر رہا ہو, تیسرے آدمی نے کہا ان سے خاموش ہو جا, تو اس خاموش یہ لفظ کہنے والے کو بھی شریعت یوں کہتی ہے, فقط لغوت, تو نے بھی لغو کلام کیا, تیرا کام یہ تھا استماع, سننا, اور اگر تو نہیں سنتا ہے, جس سے اس تک آواز نہیں جاتی ہے, تو تو خاموش رہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال لی, یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلوں کو تم پکارتے ہو, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ لوگ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا بلغی اجتمعوا له, تمہارے جتنے 307 ہیں, اس لیے کہ بیت اللہ میں 307 بت تھے, بلکہ وہاں تو جتنے لوگ مکہ میں رہتے نہیں تھے اس سے کہیں زیادہ ان کے معبود تھے. سفر کے الگ, میاں بیوی کے ساتھ بات کرتے وقت وہ الگ, گھر والوں سے بات کرتے وقت الگ, کھانے کے وقت الگ, مہمان کی دعوت ہو اس وقت ان کا معبود الگ, سفر میں جاوے ان کا معبود الگ, جو بھی خوبصورت پتھر ان کو مل جائے تو پرانے پتھر کو پھینک لو, پرانے اپنے معبود کو اور بت کو پھینک لو اور خوبصورت پتھر کو اپنا معبود بنا لو, یہ ان کی طرز زندگی تھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے تمہارے معبود جمع ہو جاوے, ان سارے جمع ہونے کے بعد بھی وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُقْهُمُ الذُّبَابُ, اور اگر ہماری پیدا کی ہوئی کمزور ترین مخلوق میں مکھی کوئی ان معبودوں پر پتھر پر چڑھائے ہوئے کسی چیز کو اگر کسی نے لے بھی لیا, اس مکھی نے اس چیز کو لے بھی لیا, وَإِن يَسْلُقْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ, تو وہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے. تمہارے معبود تو اتنے کمزور ہیں, ضعف الطالب والمطلوب, کہ تم بھی کتنے کمزور اور جس کو تم معبود بنائے رکھا ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی طاقت کو تم نے پہچانا نہیں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری, ایک جگہ پر اللہ پاک اپنی قوت دکھانے کے لیے بتا رہے ہیں, وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه, ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مٹھی کے اندر ہوگی قیامت کے دن. وما قدر اللہ حق والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں, والسماوات مطویات بیمینی, اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں. تو میرے دوستو, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیز ساری عبادتوں کا مغز, ساری عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی توحید پرست ہو جائے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بن جائے, اللہ کی طاقت کو ماننے والا بن جائے, اچھے حالات میں بھی اللہ ہی کو پکارے, برے حالات میں بھی اللہ ہی کو پکارے. حالات کا بنانا اللہ کے قبضے میں ہے, حالات کا سدھارنا اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ زمانے کو پلٹانا یہ تو ہمارا ہی کام ہے, لوگوں کے درمیان میں ہم ہی ایام کو بدل دیتے ہیں. لہذا ایسے موقع کے اوپر جب انسان حالات سے گھرا ہوا ہو اس موقع پر بھی اللہ ہی سے اپنا مدعا پیش کریں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. اور اگر انسان اچھی حالت میں ہے تب بھی کسی بھی عبادت, کسی بھی مالی کام یا کسی بھی کمال کی چیز جو اس کو حاصل ہوئی ہے, آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے اپنے کمال سے کیا. جہاں کسی نے یہ کہا اپنی کمال سے کیا, گویا اس نے اللہ کی ایک نعمت کی ناشکری کی, اس لیے کہ رہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کو کئی طریقے سے احادیث مبارکہ میں سمجھایا, اور بعد کے علماء کرام نے بھی اس کو کئی طریقے سے اس چیز کو سمجھایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی, کہ اللہ ایک طاقتور ذات ہے جس کے خزانے بے شمار ہیں, لامحدود ہیں, جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے, جو بڑی قوت اور طاقت والا ہے, اس خدا کی معرفت کو آپ نے کیسے پہچانا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ایک شہتوت کے پتے سے میں نے خدا کی معرفت کو پہچانا. پوچھا کہ شہتوت کے پتے میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا کہ شہتوت ایک درخت ہے, وہ درخت کا پتا جب ایک کیڑا کھاتا ہے اور وہ کیڑا جب اس پتے کو نکالتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے, وہی شہتوت کا پتا اگر جب بکری کھائے گی تو وہ بکری مینگنیاں نکالتی ہے. میں نے خدا کی معرفت سے پہچانی کہ خدا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک ہی چیز کے اندر تو نے وہ صفت رکھی کہ اس سے ریشم بنتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, اور وہی چیز جب کوئی اور مخلوق کھاتی ہے تو اس سے تو مینگنیاں نکالتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلیوں کا بڑا زور تھا. ایک مرتبہ دہلیوں کی ایک جماعت آئی اور ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی, اور تلوار وہ مسجد میں آئے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے, تو ان دہلیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میری ایک بات سنو. تو انہوں نے کہا سناؤ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میری کشتی دریا میں چل رہی تھی, سخت طوفان آیا, بہر میں کشتی میری پھنسی ہوئی تھی, لیکن میری کشتی صحیح راہ پر ہی چل رہی تھی اور میں صحیح سالم واپس آ گیا. تو تم اس بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں کر سکتا, عقل میں آنے والی بات ہے نہیں کہ کشتی بہر میں پھنسے, سخت طوفان ہو اور آدمی بچ کر نکلے اور پھر یہ کہ وہ بہر میں بھی صحیح راہ پر چلتی رہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات کیسی ہے؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو, تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو. دہریہ اسی کو کہیں گے کہ جو خدا کے وجود کا انکار کرے. تو تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو تو یہ آسمان اور زمین کیسے چلتے ہیں, یہ سورج اور چاند کیسے چلتے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے, اس انداز سے چلنا ہے اور نکلنا ہے, اور زمین اور آسمان اپنے خزانوں کو کیسے نکالتی ہیں, تو یہ اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ ہاں, وہ تو کسی چلانے والے ہی سے چلے گئے, سورج اپنی مقدار پر تو چلانے والے ہی کے اشارے پر چلے گا، چاند جو روشنی دیتا ہے وہ کسی طاقتور قوت کے اشاروں ہی سے تو چلے گا، جو سورج اور چاند کے طاقت سے بھی زیادہ طاقتور ہو. فرمایا کہ اسی کا نام خدا ہے کہ جو سب سے بڑا طاقتور ہے. ان اللہ و رزاق و ذو القوت المتین، بڑا طاقتور اور مضبوط قوت والا ہے. تو وہی وحدانیت کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے لیے بنیادی چیزیں ہیں کہ تم پکے موحد پرست، توحید پرست بن جاؤ، پکے موحد بنو، تبھی جا کر تمہاری عبادتیں ہمارے یہاں قبول ہوگی. انشاءاللہ باقی آئیں گے.